الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین پروگرام دارالفتاء اہل سنت لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتدان درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فان صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ۔ ارشاد فرمایا اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیکا یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مدرسہ کے ناظرین آج کا ہمارا ٹاپک وہ ہے تلاوت قرآن پاک کے احکام، تلاوت قرآن سے متعلق کچھ احکامات، وہ انشاءاللہ العزیز آج کے اس پروگرام میں ہم کچھ ابتدان سوالات کی صورت میں بیان کریں گے۔ بڑھتے ہیں اپنے باقاعدہ ان سوالات اور جوابات کی طرف، اور آج کے ہمارے مہمان ہیں مفتی کفیل صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ، کیسی ہیں مزاج گرامی؟ ٹھیک ہے
الحمدللہ علی کل حال۔
تلاوت کلام پاک یہ ایک مسلمان کا ایک انداز ہونا چاہیے، اور قرآن کی تلاوت یہ مطلوب بھی ہے، اور شریعت نے اس کی بہت زیادہ، قرآن پاک میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کی بہت تلقین بھی فرمائی ہے، ترغیبات اور فضیلتوں کو بھی بیان کیا ہے۔ کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک یہ قول بھی ہے، جسے یہ جاننا پسند ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے تو وہ دیکھے اگر وہ قرآن سے محبت کرتا ہے، یعنی اس کا قرآن سے تعلق کتنا ہے۔ قرآن کی تلاوت اور قرآن کے عمل کے حوالے سے یہ دونوں چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ میں چاہوں گا ابتدان کچھ آپ تلاوت کلام پاک کے حوالے سے، جو بالخصوص شرعی مسائل طہارت یا اس کے کچھ آداب کے حوالے سے، کچھ آپ یہ بیان فرمائیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے، جو کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا، اور قرآن کریم جو ہے وہ قیامت تک کے لیے سب مسلمانوں کے لیے، سب انسانوں کے لیے جو ہے وہ ہدایت ہے۔ اب سب نے اسی پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے کلام ہونے کے بھی اعتبار سے اور ہدایت کے اعتبار سے بھی ایک مسلمان کو نہ صرف قرآن کریم سے محبت کرنی چاہیے، بلکہ اس کی تعظیم و تکریم کے ساتھ ساتھ شوق اور محبت کے ساتھ اس کی تلاوت بھی کرنی چاہیے، کہ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کے کلام سے بھی جو ہے وہ لطف حاصل کرتا ہے، انسیت حاصل کرتا ہے۔ تو لہٰذا جب ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہے تو یقیناً ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے بھی محبت ہونی چاہیے، اور قرآن کریم تو وہ پاک کلام ہے کہ جس نے کئی غیر مسلموں کو فقط اپنے کلام سے، یعنی قرآن کریم نے اپنے الفاظ سے گویا کہ جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ کر دیا۔ ہمیں سیرت کے اندر تاریخ میں یہ واقعات ملتے ہیں کہ کئی صحابہ کرام علیہ رضوان نے فقط، کچھ اور ان سے گفتگو نہیں ہوئی، کوئی بحث نہیں ہوئی، کوئی دعوت دین ان کو نہ دی گئی، انہوں نے تلاوت قرآن کریم سنی اور سن کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آئے۔ تو اس کلام پاک میں ایسی چاشنی ہے، اس کلام پاک در حقیقت خود جو ہے وہ معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو یقیناً ہر مسلمان کو تلاوت قرآن کریم کو اپنا روزمرہ کا معمول بنا لینا چاہیے، چاہے تھوڑا پڑھیں چاہے زیادہ پڑھیں، پڑھیں ضرور، کہ جس گھر کے اندر قرآن نہیں ہوتا اس گھر کو جو ہے وہ ویران مکان کی مثل جو ہے وہ قرار دیا گیا، قرآن پڑھا نہیں جاتا۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ جو ہے وہ قرآن کریم کو بطور برکت کے لیے گھروں میں یا دکانوں میں رکھ تو دیتے ہیں جزدان میں، غلاف میں لپیٹ کر، لیکن پڑھنے کے عادی عموماً نہیں ہوتے۔ یقیناً اس کا گھر میں رکھنا بھی جو ہے وہ باعث برکت ہے، لیکن پڑھنا اور زیادہ جو ہے وہ باعث برکت ہے۔ اب جو لوگ تلاوت قرآن کریم کرتے بھی ہیں ان کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم کے جو آداب ہیں ان کا خاص طور پر جو ہے وہ خیال رکھ کر تلاوت کی جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ قرآن کریم کو بے وضو یا غسل فرض ہو تو چھونا ہی جائز نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، کہ اسے پاک لوگ ہی چھوئیں۔ تو لہٰذا جو پاک نہیں ہے، وضو نہیں ہے، اس کو چھونے کی اجازت نہیں ہے۔ اب فی زمانہ جو ہے وہ ڈیجیٹل قرآن کریم ڈیجیٹل شیپ میں یا ڈیجیٹل جو ہے وہ موبائل کے اندر ہے، آئی پیڈ میں ہے یا اور دیگر جو ہے وہ مختلف ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر ہیں، ویب سائٹس پر ہیں، تو اس حوالے سے بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ بہتر اور احتیاط کا تقاضا اس معاملے میں یہی ہے کہ جو اسکرین پر حروف قرآن کریم کے ظاہر ہو رہے ہیں اسے بھی بغیر وضو نہ چھوئیں، باوضو ہی چھوئیں۔ اور قرآن کریم کی جب تلاوت کرنی ہے تو آداب کے اندر یہ بیان کیا کہ اب بندہ باوضو ہو، صاف ستھرا بھی ہو، یعنی جسم پر بھی کوئی نجاست وغیرہ نہ لگی ہو، اور اچھا لباس پہن کر قبلہ روح ہو کر جو ہے وہ تلاوت قرآن کریم کرے۔ اور اگر کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز کسی سونے والے کی نیند میں خلل واقع کرے گی یا کسی نمازی کی نماز میں خلل واقع کرے گی یا اور بعض لوگ دوسرے کاموں میں مصروف نہیں ہیں، تو آواز بلند قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے کہ جہاں تک آواز جائے گی تو انشاءاللہ وہاں تک جو ہے وہ اس کی نزول رحمت جو ہے وہ ہوگا، برکتیں نصیب ہوں گی۔ ہاں جہاں پر کوئی سو رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے یا لوگ اپنے کام کاج میں مصروف ہیں وہاں پھر آہستہ آواز میں، لیکن آہستہ میں بھی اتنی آہستہ کہ اپنے کان خود سن سکیں۔ جہاں بھی پڑھنے کی بات کی جاتی ہے تو بعض لوگ کتاب پڑھنے کے بھی عادی ہوتے ہیں اور وہ آنکھوں آنکھوں سے جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں، زبان سے جو ہے وہ تلفظ ادا نہیں کرتے، یا زبان سے بھی کر رہے ہیں لیکن اتنی وائس نہیں ہے کہ ان کے اپنے کان خود سن سکے۔ تو جو تلاوت قرآن کریں گے جہاں بھی پڑھنے کی بات شریعت مطہرہ میں کی جاتی ہے وہاں اتنی بلند آواز سے پڑھنا ضروری ہوتا ہے کہ اگر کوئی شور شرابہ نہ ہو تو آپ کے اپنے کان اپنی آواز جو ہے وہ سن سکیں، تو پھر وہ پڑھنا شمار کیا جائے گا۔ یہ اب چونکہ جدید دور کی طرف لوگ جا رہے ہیں، کئی لوگ جو ہے وہ سفر میں ہوتے ہیں، وہ قرآن کریم کی جو ہے وہ تلاوت کرنا چاہتے ہیں اور وہ پھر موبائل پر یا ٹیبلٹ وغیرہ پر جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو اس بات کا خیال بھی جو ہے وہ رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے آپ جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ جگہ بھی ناپاک نہ ہو۔
صحیح،
کہ اب جو ہے وہ کیونکہ فرق پڑ جاتا ہے نا، بعض لوگ جب پہلے پورا قرآن کریم جو ہے وہ اٹھاتے تھے تو اب اس اعتبار سے تعظیم تکریم کے اعتبار سے بہت سارے لوگ خیال کرتے تھے، لیکن اب جب کہ موبائل میں آ گیا تو مثال کے طور پہ بستر پر لیٹے ہوئے ہیں اور اب جو ہے وہ تلاوت جو ہے وہ کر رہے ہیں یا کوئی سورج جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، تو اب عمومی طور پہ دیکھا جائے تو کئی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ بستر جو ہوتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے بچوں کے پیشاب کی وجہ سے یا اور دیگر چیزوں کی وجہ سے، تو اب یہ شخص اسی کے اوپر جو ہے وہ بیٹھ کر تلاوت قرآن کریم کر رہا ہے، تو ایسا کرنا اس کے لیے ہرگز درست نہیں ہے۔ ہاں اگر اس کے اوپر کوئی صاف پاک بیڈ شیٹ وغیرہ جو ہے وہ بچھ گئی ہے تو پھر ٹھیک ہے، آپ جو ہے وہ اب اس کے اوپر تلاوت جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو خاص طور پہ جو لوگ بستر پر رات کو سوتے وقت کے کچھ وظائف پڑھتے ہیں، کچھ سورتیں پڑھتے ہیں، سورہ ملک کی تلاوت کرتے ہیں، تو انہیں بھی اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جہاں وہ بیٹھ کر یا لیٹ کر پڑھ رہے ہیں تو وہ جگہ پاک ہو۔ لیٹ کر پڑھنے میں
جو بیٹھ کر تو پڑھ، یہ اچھا اس طرح لیٹنے کا ہے آپ کہہ رہے ہیں، تو عام طور پہ تو لوگ وظیفے وغیرہ یا درود پاک وہ پڑھتے ہیں،
جی
لیٹ کر پڑھ لیتے ہیں، تو قرآن کی بھی ایسی گنجائش یا اجازت ہے کہ قرآن پاک بھی لیٹے لیٹے پڑھ سکتے ہیں؟
جی قرآن کریم بھی لیٹ کر پڑھ سکتے ہیں، مگر وہی کہ ادب کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور ادب اس کا یہ ہے کہ جب آپ تلاوت قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، بلکہ اس کے علاوہ بھی وظائف اور دعا اور درود کے اندر بھی یہی کرنا چاہیے کہ پاؤں موڑ کر جو ہے وہ پڑھیں،
ठीक है,
पांव फैला कर पढ़ना ये जो है वो अदब के खिलाफ है, तो लिहाजा पांव जो है वो मोड़ कर जो है वो तिलावत कुरान करीम कर सकते हैं, बशर्ते कि जो हमने बयान किया कि जिस जगह पर आप लेटे हुए या बैठे हुए हैं वो जगह भी पाक है और इस होनी चाहिए। इसी तरह सफर के अंदर आप जो है वो तिलावत कुरान करीम करते हुए जा रहे हैं लेकिन रास्ते में किसी ऐसी जगह से गुजरते हैं जहाँ पर जो है वो बदबू के भपके उड़ रहे हैं, जिस नापाक जो है वो जगह है, तो वहां भी तिलावत कुरान करीम जो है वो उस वक्त के लिए मौकूफ कर देनी चाहिए। या आप तिलावत कुरान करीम कर रहे हैं और आपको पता है कि मेरे जो है जूतों के अंदर नजासत लगी हुई है, तो भी इस हाल के अंदर तिलावत कुरान करीम ना करें, या जो है वो आप जूतों को अपने पैरों से जो है वो जुदा कर दें। तो कुरान करीम की तिलावत भी करनी है और उसके आदाब का ख्याल भी जो है वो रखना है, दोनों ही चीज़ों को जो है वो साथ लेकर चलना है। बाद लोग बस औकात आदाब की वजह से डर ही आते हैं और वो तिलावत कुरान करीम ही छोड़ देते हैं।
जी, मैं इसी तरफ आना चाह रहा था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो ज्यादा वहम में पड़ जाते हैं, बाद औकात जैसे नमाज के हवाले से भी ना, तो अब कहें नमाज तो उनको हर वक्त यही लगता है शायद कपड़े पाक नहीं है, कपड़े मेरे साफ नहीं है, मैंने इसका कोई एहतमाम, यानी वो एक आदत बनी हुई है बाज की ऐसी है कि वो बस जुम्मा जुम्मा एक नमाज पढ़नी है तो वो उसी तरफ साफ सुथरे पहने और आके नमाज पढ़ ली। अब आम बीच में किसी ने उनको कहा कि आओ भी नमाज पढ़ो तो वो यही उजर बयान करते हैं। तो अब ये तिलावत के हवाले से जो आप कह रहे हैं बेड का मामला है, गाड़ी में बैठ गए हैं, ये हैं, तो यहाँ पर भी ऐसे क्या वहम हमें पालने हैं या हमें कोई यकीनी कैफियत पता हो कि नापाकी है?
देखिए, वहम वसवसे की बुनियाद के ऊपर तो जो है वो आप किसी भी चीज को नापाक जो है वो नहीं कह सकते। जैसे हमने शूज की बात की, चप्पल की बात की, स्लीपर की बात की, तो अब अगर उसमें नजासत आपको पता है, आप किसी ऐसी जगह से आए हैं कि वो नापाक है, तो ठीक है कि आप जो है वो उसे जुदा करें लाजमी तौर पर। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, बस में लोग सफर कर रहे हैं और उनके जूते नापाक होना यकीनी नहीं है, तो ठीक है अगर वो खड़े हुए हैं या बैठे हुए हैं जहाँ पे जो है वो जूते उतारना उनके लिए मुश्किल है, तो ठीक है कुरान करीम जो है वो इस हाल में भी पढ़ सकते हैं कि उन्होंने पाक जूते पहने हुए हैं। तो नापाकी का जब तक यकीन ना हो उस वक्त तक आप नापाक नहीं कह सकते किसी भी चीज को। तो बहरहाल जब नीयत ये होगी कि हमने जो है वो कुरान करीम की तिलावत करनी है, अल्लाह तबारक का व तआला का जो है वो पाक कलाम सुनना है और उस पर अमल करना है, तो फिर इंशाल्लाह खुद ही राहें बन जाएंगी। देखें वही अफराद जो इस तरह के आज़ार नमाज के लिए या तिलावत कुरान करीम के लिए बयान करते हैं, अगर रिज़्क में बरकत का कोई वजीफा उनको दिया जाए
जी,
तो वो बड़ी पाबंदी से जो है वो उसको जो है वो पढ़ते हैं और उसमें कोई नागा जो है वो नहीं करते। तो जब आप रिज़्क में बरकत के वजीफे के लिए जो है वो सारे अहतमाम जो है वो कर लेते हैं और वहाँ पर आप एक्सक्यूज या आज़ार बयान नहीं करते, तो फिर नमाज तो फ़र्ज है और सबसे बड़ा वजीफा कुरान करीम है और नमाज है। तो लिहाजा आप ये पढ़ेंगे, कुरान करीम की तिलावत करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, तो दीगर वजीफों से भी आपको फायदा होगा और इससे भी फायदा होगा। और नमाज के बारे में तो बहरहाल आपने नमाज की गुफ्तगू कर दी कि कोई भी वजीफा नमाज के बगैर तो मकबूल ही नहीं है, उसका फायदा ही इंसान को नहीं पहुँचता जब तक कि इंसान जो है वो नमाज जो है वो अदा ना करे। तो नमाज सबसे बड़ा वजीफा है, हाँ उसके साथ फिर मजीद वज़ाइफ़ को भी ऐड किया जाता है।
माशाल्लाह, अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातहुम अलालिया को बकसरत ये देखा और सुना गया है कि जब कोई वज़ाइफ़ की बात आती है तो, और वैसे भी हम अगर अपने शजरे के भी
जी
औरात देखें तो नमाज के बाद के कई ऐसे हैं औरात और वज़ाइफ़, और ये बुजुर्गों का तरीका रहा है कि नमाज ज़ाहिर है वो
जी
उसकी फ़र्ज़ लाज़मी फरमाते हैं,
बल्कि कई आप अगर वज़ाइफ़ पढ़ा में देखें तो वो उसमें ये लिखा हुआ होता है कि ये जो इजाज़तें इन वज़ाइफ़ को पढ़ने की हैं बशर्ते के ये शख्स बाजमात नमाज जो है वो पढ़े, तो वो इजाज़त ही इस शर्त पर देते हैं कि बाजमात नमाज
फिर पढ़ेंगे
तो ही वो मौसर होंगे वरना।
ठीक है, माशाल्लाह कुरान पाक के हवाले से हमारा ये मौजू चल रहा है और काफ़ी बयान मसाइल जो है वो एक खुलासतन वो यहाँ पर बयान हुए हैं। आपकी कॉल्स भी हैं, उनको भी हम शामिल सिलसिला करेंगे। यहाँ थोड़ा सा एक चले एक दो और बातें आई, कुरान पाक पढ़ते हैं तो या सुनते हैं कुरान पाक, अब जब कुरान पाक हम सुन रहे हैं तो बीच में कुछ ऐसी आयात मुबारका जिनमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी आता है तो एक आदत होती है, तो इस दौरान दुरूद पाक पढ़ने का क्या हुक्म है? जैसे आयत मुबारक है मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम, ये आयत मुबारक है। अच्छा, सूरह फतह में वो डायरेक्ट आयत मुबारक में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये आयत मुबारक आती है, اور بھی کسی مقامات پر. تو اس انداز سے جب نبی پاک علیہ السلام کا نام نامی محمد قرآن میں آئے گا تو اس وقت درود کا کیا حکم ہوتا ہے؟
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی ویسے عام زندگی کے اندر ہم کبھی بھی سنتے ہیں تو فوراً درود پاک پڑھ لینا چاہیے، بلکہ بعض صورتوں میں واجب جو ہے وہ ہوتا ہے. لیکن جب قرآن کریم کی آپ تلاوت کر رہے ہیں اور اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے گا تو اب درود شریف پڑھنا واجب نہیں ہے، بلکہ اب نہ پڑھا بھی نہیں جائے گا، درمیان میں پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے. ہاں، تلاوت جب آپ کی مکمل ہو گئی اب اس کے بعد جو ہے وہ آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، اور یہ پڑھنا افضل اور بہتر ہے، واجب یہ بھی نہیں.
صحیح.
اہل سنت جو ہے وہ اور کہ نام نامی سن کر جو ہے وہ انگوٹھے جو ہے وہ چومتے ہیں حضور کی محبت کے اندر، تو حضور کی محبت میں انگوٹھے چومنا بالکل جو ہے وہ جائز ہے، بلکہ محبت کے ساتھ جو ہے وہ مستحب ہے. لیکن جب قرآن کریم کی آپ تلاوت کر رہے ہیں تو اس وقت جب نام نامی آئے گا تو نہ ہی درود پاک پڑھیں گے اور نہ ہی انگوٹھے چومیں گے، کہ اس وقت بھی انگوٹھے چومنے سے علماء نے منع کیا ہے. کہ توجہ خاص طور پہ جب آپ دیکھیں کہ ختم شریف ہوتا ہے، فاتحہ ہوتی ہے، اس میں یہ آیت مبارکہ جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے، تو کئی لوگ جو ہے وہ درود پاک پڑھتے ہیں یا انگوٹھے جو ہے وہ چوم رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ سارے افراد وہ فاتحہ خوانی کی تلاوت سننے کے لیے حاضر ہوتے ہیں. تو جب کوئی شخص جو ہے وہ تلاوت قرآن کریم سننے کے لیے حاضر ہو تو اس پر واجب ہوتا ہے کہ وہ خاموشی کے ساتھ کان لگا کر توجہ کے ساتھ تلاوت قرآن کریم سنیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو کان لگا کر جو ہے وہ سنو، وَأَنصِتُوا اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو پتہ چلا کہ تلاوت قرآن کریم چاہے وہ ختم کے وقت ہو رہی ہو یا ویسے ہو رہی ہو، جو سننے کے لیے حاضر ہو ان پر سننا واجب ہے. تو اب سننے کو چھوڑ کر اگر وہ درود شریف پڑھنا شروع کر دیں گے یا انگوٹھا جو ہے وہ چومنا شروع کر دیں گے تو سننے میں خلل واقع ہوگا، جو کہ سننا واجب ہے. تو لہٰذا اس وقت نہ ہی آپ انگوٹھے چومیں اور نہ ہی جو ہے وہ آپ اس وقت جو ہے وہ درود شریف پڑھیں. ہاں، درود شریف جب تلاوت مکمل ختم ہو گئی تو اس کے بعد پڑھ سکتے ہیں.
ٹھیک ہے، یہ ان چیزوں کے بھی احتیاط کرنی چاہیے. اور آپ کی کال بھی، آپ کے سوالات بھی ہمارے پروگرام میں، ان کو بھی شامل کرنا ہے. میسیج کے ذریعے بھی یہ کافی مسائل پوچھے جا رہے ہیں. ایک میسیج یہ بھی ہے، چلیں بے وضو قرآن پاک زبانی طور پر پڑھنے میں.
جی، قرآن کریم جو ہے وہ بے وضو شخص جو ہے وہ زبانی پڑھ سکتا ہے، کہ قرآن کریم کو چھونا بغیر وضو جو ہے وہ منع ہے، لیکن تلاوت اس کی زبانی کر سکتے ہیں. ہاں، لیکن اگر کوئی بے غسل شخص ہے کہ اس کے اوپر غسل فرض ہے تو پھر وہ جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت زبانی بھی نہیں کر سکتا.
ٹھیک ہے، کچھ سوال شامل کرتے ہیں. جی،
میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میں بیڈ پہ پڑا ہوا ہوں اور وضو نہیں کر سکتا، تو بہت تکلیف ہے اور وضو نہیں کر سکتا. اگر تھوڑا بہت کسی سے کرانے کے آسرے میں رہتا ہوں تو پھر نماز چلی جاتی ہے.
بیڈ پر ہیں اور وضو کا ان کو پرابلم ہے کہ وضو نہیں کر سکتے. اب عام طور پر جو اس طرح کے مریض ہوتے ہیں یا گھروں میں جن کی ایسی کیفیت ہوتی ہے، تو مختلف ان کی صورتیں جو سوالات کی صورت میں ہمیں دارالتہ میں موصول ہوتی ہیں، فون کالز آتی ہیں. بعض اوقات گھر میں کوئی ہوتا ہے، بعض اوقات گھر میں کوئی نہیں ہوتا جو ان کو وضو کروائے، تو کیا صورت ہو سکتی ہے؟
سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے سائل محترم کو شفا عطا فرمائے، صحت و تندرستی جو ہے وہ انہیں عطا فرمائے، کہ اپنے دیگر معمولات زندگی بھی اور نماز اور دیگر عبادات بھی جو ہے وہ احسن طریقے سے ادا کرنے کے بغیر کسی کے سہارے کے قابل ہو سکیں. دیکھیں، اگر کوئی شخص جو ہے وہ وضو خود نہیں کر سکتا، بیمار ہے، تکلیف دہ ہے، تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ اگر وہ شخص اتنا مالدار ہے کہ وہ کسی شخص کو جو ہے وہ اجرت پر اجیر رکھ سکتا ہے، ملازم رکھ سکتا ہے کہ وہ اس کے یہ سارے معاملات کرے، تو اس پر لازم ہوگا کہ وہ اجیر رکھے جو اس کو باقاعدہ وضو اور ان سارے معاملات کا جو ہے وہ عمل کرائے. اور اگر وہ اس کے اوپر جو ہے وہ قادر نہیں ہے مالی اعتبار سے، یا قادر ہے لیکن اسے کوئی بندہ ہی جو ہے وہ نہیں مل رہا، تو پھر بہرحال اس صورت میں حتی الامکان جب کوئی شخص موجود ہے دوسرا کہ وہ اس کو جو ہے وہ کرا سکتا ہے، تو اسی کے ذریعے سے وضو جو ہے وہ کرے گا. اور جب وضو اس کا नहीं है और कोई उस वक्त करवाने वाला भी नहीं है और करवाने वाले का इंतजार करेगा तो अब इसकी नमाज कजा हो जाएगी, तो फिर अभी इसके लिए तयम्मुम करने की इजाजत होगी। तो लिहाजा इस सूरत में बेहतर यह है कि ये अपने करीब जो है वो कोई मिट्टी का कोई पत्थर रख लें या कोई इस तरह का जो है वो प्याला रख लें, लेकिन ये प्याले के ऊपर तो पॉलिश हुई हुई है, इसके लिए आपको कोरा प्याला जो है वो रखना होगा और
कोई भी प्लेट रख लें,
कोई भी प्लेट मिट्टी की जो इस पर पॉलिश ना हुई हुई हो, तो उसके जरिए से आप जो है वो मसा उसके ऊपर जो है वो कर लें और फिर जो है वो आप अपना जो है वो चेहरे का मसा जो है वो करें और अपने हाथों का मसा करें, यूं आपका तयम्मुम हो जाएगा। तयम्मुम की नियत से करेंगे तो फिर आप अपनी नमाज जो है वो अदा कर लें। तो नमाज कजा करने की इजाजत नहीं है, वुजू पर कादिर नहीं है, तो फिर तयम्मुम की बारी आती है, तो तयम्मुम करें लेकिन नमाज बहरहाल जो है वो अपनी कजा ना होने दें।
अच्छा, वुजू तो करवाने में बस वक्त ये जो आपने कहा कि कोई और करवा दे या इस तरह की कैफियत, बाद का तो वुजू ही नुकसानदेह होता है, यानी पानी नहीं पहुंचना मरीज को, अब चाहे वो आंखों के ऑपरेशन हो बाद का कुछ और है, तो अब वो वुजू उनके लिए पॉसिबल नहीं होता, तो ऐसों को भी तयम्मुम फिर वो करें।
जी बिल्कुल, जब पानी पहुंच नहीं सकता, पहुंचाना नुकसानदेह होगा, तो बिल्कुल इस सूरत के अंदर भी जो है अगर यानी इस तरह के मुकम्मल तमाम आजाए वुजू के ऊपर ही जो है वो पानी जो है वो नहीं पहुंच सकता। अगर ये है कि मिसाल के तौर पर किसी शख्स का फकत चेहरे का मसला है कि आंख का ऑपरेशन हुआ है, चेहरे पर पानी जो है वो नहीं डाल सकते, बाकी आजाए वुजू धो सकते हैं, तो फिर जो है वो चेहरे का मसा जो है वो कर लेंगे और बाकी आजाए वुजू धोएंगे।
मदनी शहर के नाजरीन, ये अहकाम शरा हैं और शरीयत जहाँ गुंजाइश भी देती है और रुकने भी हैं, वुजू अगर मुमकिन नहीं है तो अब वो तयम्मुम की तरफ है, तयम्मुम कर लें, फिर उसकी भी आसान सूरत घर में कोई ऐसी मिट्टी की प्लेट या कोई भी ऐसी मिट्टी के जिनसे कोई चीज रख लेता है उससे करता है। तयम्मुम के लिए भी अगर अच्छा, तयम्मुम का भी पिछले दिन एक सवाल आया तो कि भाई अब तयम्मुम भी खुद नहीं कर सकते, कोई और करवा दे तयम्मुम के लिए, तो जाहिर है तयम्मुम अगर खुद नहीं कर सकते तो दूसरा तयम्मुम भी करा सकता है, नियत इसको करनी होगी कि जिसका तयम्मुम हो रहा है। तो शरीयत ने हमारे माशाल्लाह इस तरह के बहुत से अहकामात वो वाजे करके बयान फरमाए, इनको इसी संजीदगी के साथ हमें समझना भी चाहिए, सीखना भी चाहिए और इसके ऊपर इस तौर पर अमल करें कि ये हमारी शरीयत के अहकामात हैं, इन अहकामात की कदर भी करें और इस अंदाज से इस पर अमल करें। बाद बड़े लापरवाह जिन्हें कहें कि वो बेबाकी पर उतर आते हैं, यानी एक तो अमल नहीं और ऊपर ये है कि शरीयत के मसाइल और अहकामात जो होते हैं उनके बारे में उनके ऐसे कमेंट्स या ऐसी गुफ्तगू आ जाती है कि जो हरगिज शरीयत को पसंद नहीं, बल्कि कभी कभी तो ऐसी खतरनाक वो गुफ्तगू कर लेते हैं कि अपने ईमान से हाथ धो बैठते हैं। तो इसलिए जब शरी मसाइल की गुफ्तगू हो या इस तरह का मामला हो तो फिर हमें अच्छी बात ही कहनी चाहिए, कोई ऐसी बात ना कहें कि जो दीन पर एतराज हो, अल्लाह या उसके रसूल पर एतराज वाली सूरत बन रही हो। अल्लाह हमें दुरुस्त तरीके से अमल की भी तौफीक अता फरमाए। मजीद कॉल्स की तरफ बढ़ते।
मुफ्ती साहब से मेरा ये सवाल है, बाज लोग जो दुकानों पे घरों पे जाते हैं कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो कुछ पैसों का भी तकाजा करते हैं, तो ये पैसे देना क्या उनके लिए जायज है? इसके हवाले से कुछ इरशाद अता फरमाए।
बड़ा मसला है और बहुत ज्यादा लोगों में तकरीबन इसका जो है वो है मामला
जी।
कुरान की तिलावत पर उजरत, दो तरह के मसले हैं, एक कुरान सिखाने पर उजरत और एक कुरान की तिलावत पर उजरत,
कुरान पढ़ने
तो
पर।
जी हाँ, कि बस आना इन्होंने और बरकत के लिए पढ़ना
है,
सिखाना नहीं यहाँ किसी को मकसूद, तो मैं चाहूंगा दोनों में ताकि समझने वालों को ये गलत फहमी ना हो।
जी, कुरान करीम जो है वो घरों पर भी जो है वो पढ़वाया जाता है, खास तौर पर इंतकाल के बाद 40 दिन जो है वो किसी न किसी कारी साहब की खिदमत हासिल की जाती है। यूं ही कब्र पर मरहूम की अपने वालदेन ये कब्र पर लोग इस नियत से किसी कारी साहब की ड्यूटी लगाते हैं कि भाई 40 दिन तक यहाँ पर आके रोजाना एक पारा तिलावत करेंगे, और यूं ही बाज दुकान वाले अपनी दुकानों पर सुबह जो है वो तिलावत जो है वो करवाना चाहते हैं तो वो भी लगाते हैं। ये कई सूरतें जो है वो यूं ही खत्म की सूरत में भी होता है कि जनाब पूरी कुरान खानी करवानी है, उसके पैसे जो है वो दिए जाते हैं, और फिर बाज जगहों पर पैसा नहीं, पैसे के मुकाबले में कुछ और अमवाल जो है वो दिए जाते हैं। कुरान करीम की तिलावत करना इबादत है और इबादत पर उजरत ये जायज नहीं है। कोई भी नेक काम है तो उसके ऊपर उजरत लेना असलन जायज नहीं है, लिहाजा तिलावत कुरान करीम की उजरत लेना भी हराम है और देना भी हराम है, और इस सूरत के अंदर जो उसने पढ़ा उसे उसका सवाब भी नहीं मिलेगा। تو آپ نے تو برکت کے لیے جو ہے وہ اس کو بلایا تھا، اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے بلایا تھا، جب جو اس نے پڑھا اس پر اسے ثواب ہی نہیں تو پھر برکت کہاں سے ہوگی اور آپ کے والدین کو ثواب کون سا ایصال ہوگا؟ تو ایسا کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ البتہ یہاں پر یہ بات ذہن میں رہے کہ جب ہم نے کہا کہ نیک کام پر جو ہے وہ اجرت نہیں ہو سکتی، تو ہو سکتا ہے بعضوں کے ذہن میں آئے کہ قاری صاحبان پڑھاتے بھی ہیں، اس کی فیس بھی لیتے ہیں، امام صاحب جو ہے وہ امامت بھی کرتے ہیں، اس کی تنخواہ بھی جو ہے وہ لیتے ہیں۔ دیکھیں، اصل تو یہی ہے کہ عبادات کے اوپر اجارہ جائز نہیں ہے، البتہ بعض وہ عبادات کہ اگر ان پر اجارہ نہ کیا جاتا تو وہ ان کی وجہ سے دین کے معاملات میں خلل واقع ہونے کا اندیشہ تھا کہ لوگ اس ڈیوٹی کے اوپر آتے نہیں فری آف کاسٹ، مفت کے اندر وہ کام سر انجام نہیں دیتے، اور آہستہ آہستہ ہوتا یہ کہ دین کا وہ کام جو ہے وہ ختم ہونے کی طرف
اور وہ کام ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے دین کے بنیادی چیزیں،
دین کی بنیادی چیزیں قرآن کریم سیکھنا یا سکھانا،
ٹھیک ہے۔
تو اب قرآن کریم اگر جو ہے وہ سکھانے والے قاریوں کو، مدارس والوں کو اگر جو ہے وہ فیس یا تنخواہ وہ قاریوں کو نہیں دیں گے تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ پھر جو ہے وہ قاری پڑھانے کے لیے نہیں آئیں گے، سارے جو ہے وہ اپنے اپنے کام کاج میں لگ جائیں گے۔ جب پڑھانے والے نہیں ہوں گے تو اگلی نسل جو ہے وہ قرآن کریم کی تعلیم سے محروم ہو جائے گی۔ یوں ہی نماز ہے کہ اگر امام صاحب کوئی باقاعدہ مقرر نہیں ہوں گے تو کئی جگہوں پر جو ہے وہ نماز با جماعت کے ساتھ نہیں ہوگی،
ایک آدھ نماز میں اگر نہ ہو تو پتہ چل جاتا ہے نمازی ہوگا کیا کرنا ہے۔
بلکہ آپ دیکھ لیں کہ جیسے سفر کی بعد مساجد ہوتی ہیں، راستے میں آتی ہیں، وہاں پہ امام اگر مقرر نہیں ہوتے تو پھر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ میں سے کوئی ہے جو ہے وہ پڑھا دے، پھر بس اوقات کوئی ایسا آگے بڑھ جاتا ہے کہ اس کا پڑھانا جائز نہیں ہوتا یا اس کی پڑھی ہوئی نماز دہرانی ہوتی ہے۔ تو اس لیے بعض عبادات پر ضرورتاً علماء نے اجارے کی اجازت دی ہے، جس کے اندر یہ نماز پڑھانا یعنی امامت اور تعلیم قرآن، قرآن سکھانے پر اجارہ، یہ جائز ہے۔ لیکن قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ ایسا عمل نہیں ہے کہ اگر اس کے اوپر آپ اجرت نہ دیں تو مسئلہ ہوگا، کیونکہ فرق زیادہ سے زیادہ یہ پڑھنا ہے کہ بھائی پورا قرآن کریم کوئی آپ کی اگر دکان میں یا والد صاحب کے لیے سال ثواب نہیں کر رہا تو آپ خود بھی تو تھوڑا سا قرآن کریم پڑھ کے والد صاحب کو سال ثواب کر سکتے ہیں۔ ایک گھنٹہ اگر انہوں نے جو ہے وہ مثال کے طور پہ ایک پارا پڑھنا ہے تو آپ خود ہی ایک گھنٹہ بیٹھ کر جو ہے سورہ اخلاص جو ہے وہ پڑھتے رہیے بار بار، تو کئی جو ہے وہ قرآن کریم کا ثواب جو ہے وہ آپ کے
رجحان کم ہوتا جا رہا ہے کہ ایصال ثواب والی صاحب کو کرنا ہے، اپنے مرحوم کو کرنا ہے، پڑھانا کسی اور سے،
کسی اور سے۔ اصل میں بہت ساری چیزوں میں لوگ بس اس طرف جاتے ہیں کہ جناب یہ کام ہمیں نہ کرنا پڑے اور بس پیسے دے کے یہ کام ہو جائے، اس طرح دنیا کے بہت سارے کام کے گاڑی ہے تو ہم ڈرائیور کے حوالے کر دیتے ہیں کہ وہ چلائے، کوئی اور چیز ہے تو جیسے بچوں کی تربیت ہمارے ذمہ ہے وہ ہم نے اسکول کے حوالے جو ہے وہ کر دی یا مدرسے کے حوالے کر دی، تو اور بہت ساری چیزیں جو در حقیقت ہماری ذمہ داری ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یار یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہڑیاں، اور پھر ان سب چیزوں کے لیے جو پیسہ چاہیے تو اس کے لیے ہم خود کسی اور کے ملازم بن جاتے ہیں۔
صحیح، ٹھیک ہے،
نظام دیکھیں کہ ہم پہلے جو ہے وہ اپنے سے کام دور کر کے دوسروں کو ملازم بنا دیتے ہیں اور پھر جو ہے وہ اس چیز کو پورا کرنے کے لیے ہم خود کسی اور کے جو ہے
اللہ نے ہر ایک کے
ملازم بن جاتے ہیں۔ تو بہرحال جو عبادات ہیں وہ عبادات آپ پر ہی لازم ہیں، آپ نماز کسی اور سے نہیں پڑھوا سکتے پیسے دے کے، آپ جناب روزہ کسی اور سے نہیں رکھوا سکتے جو ہے وہ پیسے دے کے، آپ کو ہی رکھنا ہوگا۔ اسی طرح تلاوت قرآن کریم پر آپ کو ثواب حاصل کرنا ہے تو آپ کو ہی جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت جو ہے وہ کرنی ہوگی۔ ہاں، کوئی دوسرا بغیر کسی معاوضے کے عوض کے آپ کو پڑھ کر آپ کو ایصال ثواب کر دے، آپ کے والد صاحب کے لیے دے دے، وہ ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے،
ٹھیک۔
لیکن بہرحال والد صاحب کو بھی پتا چلے کہ یار اتنے سارے قرآن کریم مجھے بھیجے گئے ہیں ایصال ثواب میں اور اس میں سے ایک بھی سورت میرے بیٹے نے کوئی نہیں پڑھی، تو انہوں بھی یقیناً دکھ تو ہوگا کہ یار اس کو جو ہے وہ اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ یہ جو ہے وہ میرے لیے جو ہے وہ یہ کر لیتا۔ ہاں، بعض چیزیں ہیں کہ جن میں پیسے کا بھی جو ہے وہ عمل دخل ہوتا ہے، صدقہ کرنا،
صحیح،
تو وہاں صدقہ آپ اپنے مال سے والدین کے لیے کریں تو وہاں پہ آپ نے غریبوں کی مدد کی اور اس کا جو ثواب آپ کو ملا وہ آپ نے جو ہے والد مرحوم کو ایصال ثواب کر لیا، تو بالکل یہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے والد صاحب کے لیے مسجد تعمیر کروا دی، مدرسہ تعمیر کروا دیا، یہ بالکل آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن جو تلاوت کی بات ہم کر رہے ہیں تو یا نماز کی بات ہے، والد صاحب کی نمازیں ہیں، یا جناب جو ہے وہ روزے ہیں، والد صاحب بیمار ہیں تو اب آپ بولیں کوئی اور روزے رکھ لیں، نہیں کوئی اور روزے نہیں، والد صاحب کو ہی رکھنے ہوں گے۔ ہاں، بعض صورتوں کے اندر جہاں شیخ فانی کی صورت ہوگی فدیہ بنے گا تو وہ ایک الگ جو ہے وہ صورت ہے، یا انتقال کے بعد مرحوم کے نماز و روزوں کا فدیہ، وہ ایک الگ بات ہے۔ تو بہرحال تلاوت قرآن کریم آپ کو اپنی دکان میں اگر کرنی ہے یا کروانی ہے تو آپ خود کیجئے، بغیر کسی پیسوں کے جو ہے وہ کیجئے، اس کے اوپر کسی قسم کا بھی آپ پیسوں کا لین دین کسی کے ساتھ کرتے ہیں بس اوقات یہ کہ ہم نے طے نہیں کیا جناب، لیکن انڈرسٹوڈ طور پر ہے کہ وہ قاری صاحب کیوں جو ہے وہ آپ کی دکان پہ روزانہ صبح آ کے 15 منٹ جو ہے وہ تلاوت کر رہے ہیں، تو قاری صاحب کو بھی پتا ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ دیں گے، اور انہیں بھی پتا ہے کہ کچھ نہ کچھ دینا ہی ہے قاری صاحب کو، ورنہ قاری صاحب جو ہے وہ آئیں گے نہیں، یہی والد کی قبر پر یا گھر پر ہیں، تو لہٰذا ایسا کرنا جائز نہیں ہے، یہ ثواب کے بجائے برکت کے بجائے الٹا گناہ اور نحوست جو ہے وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ لینے والی بات ہے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت برکت کے لیے خود کریں، والدین کو ایصال ثواب کے لیے بھی خود کریں، اگر کسی سے کروائیں بھی تو واضح طور پہ منع کر دیں کہ اس کا کوئی بھی عوض نہیں دیا جائے گا، معاوضہ اس کا کچھ بھی جو ہے وہ نہیں دیا جائے گا، نہ پیسوں کی صورت میں، نہ کپڑوں کی صورت میں، نہ مٹھائی کی صورت میں، کسی بھی صورت میں نہیں
آئیں گے نہیں
جی۔ تو
اس طرح میں یہ چاہ رہا تھا کہ جیسے یہ ہے تو ایک عالمگیر مسئلہ نہ کہیں تو چلو اس سے ملتا جلتا تو ہوگا کہ عام طور پہ
پاک و ہند کے اندر تو جو ہے وہ ہے تقریبا،
بیرون ملک بھی بس اوقات یہ کہ پڑھنے پڑھانے والے جب کوئی انتقال ہوتا ہے تو پھر وہ کسی کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ یار اب آپ ایسا کر لو، تو شریعت اس کا کوئی حل کہ اب ایک آدمی روزانہ آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ اس کی دکان پر آئے، یا وہ چل کر قبرستان جائے، وہ جاتا ہے وہاں جا کے تلاوت کرتا ہے، تو کوئی اس کی وقت کے ساتھ ایسی کوئی اجارے والی کیفیت؟
دیکھیں اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو جیسے ہم نے پہلے تو یہی بات کی کہ بھئی آپ خود ہی تلاوت کریں، لیکن کئی جگہوں پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ تلاوت کرنے ہی نہیں آتی، کہ وہ والد صاحب کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہتے بھی ہیں تو انہیں تجوید کے مطابق قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ اب اگر کوئی اور شخص کسی اور شخص سے جو ہے وہ پڑھواتے ہیں تو وہ بغیر پیسوں کے پڑھنے کے لیے جو ہے وہ راضی نہیں ہے کہ بھائی وہ اپنا ایک وقت مخصوص کر کے آپ کے پاس ہے، تو پھر شرعی اعتبار سے اس کا ہیلا ہو سکتا ہے کہ اس شخص کے ساتھ جو ہے وہ گھنٹہ آدھے گھنٹے کی اپنا جو ہے وہ ملازم رکھ لیا جائے کہ اس آدھے گھنٹے میں آپ ہمارے ملازم ہیں اور ہم آپ سے آپ کے منصب کے مطابق کوئی بھی کام جو ہے وہ لے سکتے ہیں، اس میں یہ بات نہ کی جائے کہ آپ سے تلاوت قرآن کریم کروائیں گے ہم، تو یہ کہ بس آپ ہمارے اس وقت میں ملازم ہیں، جس طرح ایک عام ملازم جو ہے وہ رکھا جاتا ہے، اس وقت میں ہم آپ سے کوئی بھی کام لے سکتے ہیں، یہ اجارہ کر لیں اور اس کے ہم آپ کو مہینے کے یا پر ڈے کے اتنے پیسے دیں گے،
ٹھیک ہے،
یہ فکس کرنا ضروری ہے۔ تو اب وہ ایک ملازم ہو گیا، اب اس کے بعد اس وقت اجارہ میں آپ نے اس کو کہہ دیا کہ آپ میرے والد کی قبر پہ جا کے تلاوت کر دیا کریں یا میری دکان پہ آ کے تلاوت کر دیا کریں، تو یہ جائز ہوگا کہ در حقیقت یہاں پر اجارہ تلاوت قرآن کریم پر نہیں ہوا، بلکہ اجارہ جو ہے وہ اس مخصوص وقت کا اس شخص کے حوالے کر دینے پر، اس کے سپرد کر دینے پر جو ہے وہ ہوا ہے، وقت کا اجارہ ہوا، تو یہ جائز ہے۔ اگر قرآن کریم پر اجارہ کریں گے تو بہرحال وہ ناجائز ہی رہے گا،
ٹھیک ہے، یعنی یہ ایک حل اس کا سامنے آ گیا کہ وقت کا آپ ان کے ساتھ کچھ معاہدہ کر لیں اور اس کے اوپر آپ اجرت دے سکتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کے ذمہ یہ کام لگا دیں کہ آپ یہاں پہ آئیں اور یہ پڑھ لیں اور اس کا تلاوت جو ہے وہ کریں۔ جی مزید سوالات۔
قرآن خانی میں چند لوگ آہستہ آواز سے اور ایک دو بلند آواز سے قرآن پڑھیں تو کیا یہ درست ہے؟
قرآن خانی بھی پورا ایک ٹاپک ہے کفیل بھائی، اور اس کے بھی اپنے جو ہے وہ اس طرح کے کئی مسائل سامنے آتے ہیں
جی،
تو چلیں ایک مسئلہ تو یہ کریں، اس کے بعد پھر دیگر بھی اس کے اگر ڈسکس کریں گے۔
قرآن کریم، قرآن خانی کا اہتمام جو ہے وہ اب تو تقریباً آپ سمجھیں کہ پہلے کافی زیادہ ہوا کرتا تھا، اب فقط میت کے موقع پر ہی نظر آتا ہے، ورنہ پہلے تو ویسے بھی قرآن خانی کے لیے
میت کے بھی اور دوسرا ساتھ ساتھ نئے مکان
یا دکان یا مکان پر جو ہے وہ بھی ہوتا ہے۔ قرآن خانی کروانا بالکل جائز ہے، اور قرآن خانی میں تلاوت بھی جو ہے وہ کی جائے گی جبکہ بلا معاوضہ جو ہے وہ یہ معاملہ ہو۔ ہاں یہ مسئلہ جو آتا ہے کہ جناب 4-10 لوگ تیز آواز سے جو ہے بلند تلاوت کر رہے ہیں، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم جب پڑھا جائے تو اب اس وقت جو افراد وہاں پر سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں ان پر اس کو سننا جو ہے وہ واجب ہے۔ اب جب سارے ہی ایک جو ہے وہ کمرے میں بیٹھ کر بلند آواز سے پڑھیں گے تو کون کس کو جو ہے وہ سنے گا، تو وہ ممکن نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا قرآن خانی میں تلاوت کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ آواز اتنی بلند نہ ہو کہ وہ دوسروں کو جو ہے وہ ڈسٹرب کرے یا دوسروں تک جو ہے وہ پہنچے، ہر ایک اتنی آہستہ آواز میں تلاوت کرے کہ بس اس کے اپنے کان جو ہے وہ خود سن رہے ہوں۔ بسا اوقات بچے ہوتے ہیں مدرسے کے جنہیں قرآن خانی کے لیے لے جایا جاتا ہے، تو وہ ایک دوسرے کی جو ہے نا وہ مقابلے میں بسا اوقات تیز آواز جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں یا اسپیڈ میں جو ہے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ مدرسے کے منتظمین پر بھی لازم ہے کہ اگر وہ بچوں کو قرآن خوانی کے لیے لے کر جاتے ہیں، دیکھیں وہ تو نابالغ بچے عموماً ہوتے ہیں، وہ گناہگار نہیں ہوں گے، لیکن ان کو مسائل سکھانا، آداب قرآن بتانا یہ منتظمین پر لازم ہے. تو لہٰذا انہیں چاہیے کہ پہلے ان بچوں کی تربیت کریں، انہیں بتائیں کہ قرآن کریم کس طرح جو ہے وہ پڑھنا ہے، کتنی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے. اگر آپ کوئی پارے یا بعض صفحات چھوڑ دیتے ہیں تو اس میں کیا گناہ کی صورت ہو سکتی ہے، یہ ساری باتیں ان کو بتانا اور سکھانا ضروری ہے. اور پھر وہاں پر کوئی باقاعدہ نگران بھی ہو جو کہ بچوں کو ان آداب کے حوالے سے نگرانی بھی کرے کہ بچے اس کے مطابق ہی قرآن خوانی کر رہے ہوں.
ماشاءاللہ. اچھا یہ تو قرآن خوانی کے، تو مدرسے میں بھی تو بچے بلند آواز سے پڑھ رہے ہوتے ہیں؟
جی مدرسے کے اندر جو ہے وہ بلند آواز سے جو ہے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. وہاں پر علماء نے تکرار کی وجہ سے جو ہے وہ اجازت دی ہے کہ وہاں پر بچے جو ہے وہ ضرورتاً گویا کہ جو ہے وہ وہاں پر اجازت ہے کہ بچے وہاں پر تکرار کرتے ہیں، اور تکرار میں آواز جو ہے وہ بلند،
یعنی حفظ کرنا مقصود ہے، سبق یاد کرنا،
سبق یاد کرنا جو ہے وہ مقصود ہے، وہاں پر جو ہے وہ کسی اور کو سنانا جو ہے وہ مقصود نہیں بھی ہوتا. یہ بھی وجہ ہے اور ضرورتاً بھی اس کی اجازت،
اور خاص تلاوت مقصود اس وقت اس طور پر نہیں ہے.
جی
ٹھیک ہے. تو بلند آواز سے سبق یاد کرنے کے لیے دو چار اگر جیسے
مدرسے میں بیٹھے ہوئے ہیں
تو وہ بلند آواز سے پڑھ سکتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے لیے خاموشی وہ نہیں آئے گی. الحمدللہ مدارس المدینہ اور جامعۃ المدینہ دار المدینہ کا آپ ہی بتائیں گے، تو نظام یہی ہے اسٹیک وغیرہ کے بغیر ہی؟
بالکل، الحمدللہ امیر اہل سنت کی طرف سے بھی سخت ہدایت ہے، اور اوورال دعوت اسلامی کے اندر بھی مارنے کی جو ہے وہ اجازت بچوں کو نہیں ہے، ان کو جو ہے وہ احسن انداز میں جو ہے وہ سمجھا کر پڑھانے کا ہی جو ہے وہ ان کا نظام بنایا ہوا ہے. مارنے کی ہرگز کسی کو بھی اجازت نہیں ہے، نہ ہاتھ سے اور نہ ہی جو ہے وہ اسٹک سے.
ماشاءاللہ. اچھا کچھ میسیجز ہیں، میں چاہوں گا کہ مختصراً بھلے ہو جائیں اور ہم کافی یہ سوالات ان کے جوابات دینے میں کامیاب ہو جائیں. کہ ایک تو یہ ہے کہ ٹی وی پر دیکھتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت یا وظیفہ ہم کر سکتے ہیں، ٹی وی پر بھی تلاوت چل رہی اور یہ ساتھ بھی پڑھنا چاہ رہے ہیں.
دیکھیں قرآن کریم کی تلاوت اگر چل رہی ہے تو پھر بہتر یہی ہے کہ آپ اس وقت جب کہ ٹی وی ہی دیکھ رہے ہیں، مقصد آپ کا تلاوت قرآن کریم ہی سننا ہے، تو پھر اسی طرف ہی توجہ جو ہے وہ رکھی جائے، اس وقت کسی اور کام میں مشغول نہ ہوا جائے.
ٹھیک ہے. اچھا ہمارا ٹی وی پر ایک پروگرام جو ہے نا وہ مدرسۃ المدینہ کے حوالے سے بھی ہے، بچوں کو پڑھانے کا. ظاہر گھروں میں کوئی بڑے بھی ہیں پڑھنا چاہتے ہیں، تو وہ خاص پڑھایا ہی دوپہر جو 3 بجے ہمارا شروع ہوتے ہیں، قاری صاحب باقاعدہ پڑھاتے ہیں سورہ پاک اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سلسلہ. تو اب یہ جو پڑھنے پڑھانے کا سیکھنے کا عمل ہے،
اب وہ تو ساتھ ساتھ پڑھ سکتے ہیں کہ وہ پڑھا رہے ہیں، وہ تلفظ دہرائی کے لیے جو ہے وہ بتا رہے ہیں تو وہ پڑھ سکتے ہیں،
حرج نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو ایک اور ہے کہ قرآن پاک اصال ثواب کرنے کا طریقہ کیا ہے، ساتھ یہ بھی کیا فرض وغیرہ زکوٰۃ یا اس طرح کی چیزوں کی ادائیگی کی، وہ بھی اصال ثواب مرحومین کو؟
جی ہر نیک کام کا ثواب جو ہے وہ آپ اصال کر سکتے ہیں، اصال ثواب جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو بالکل آپ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سب چیزیں اصال ثواب کر سکتے ہیں. اصال ثواب کا طریقہ تو سمپل یہ ہے کہ آپ دعا کریں کہ یا اللہ جو پڑھا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اپنے رحمت کے خزانوں میں سے اس کا بیش بہا اجر عطا فرما، پھر اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفتاً پیش کیجئے. آپ کے وسیلے جلیل سے ثواب تمام انبیاء کرام، مرسلین، اصحاب کرام، خلفائے راشدین، ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، کل مؤمن، کل مؤمنات، کل مسلمین، کل مسلمات، اور بالخصوص جو بھی آپ نے اپنے مرحوم کو بھیجنا ہے، بالخصوص میرے والد کو یا میری والدہ.
یہی تو نہیں آتا، یہ جتنے نام آپ نے کیے ہیں اصل میں پریشانی یہی ہوتی ہے نا کہ جو سب کو ترتیب نہیں آ رہی ہوتی.
جی
عام جو ہوتے ہیں اور ساتھ یہ، تو یہ اب اس میں بسا کا تو ترتیب نہیں آتی کہ مجھے کئی نے پوچھا کہ یار وہ کبھی میں وہاں پہنچتا ہوں، بعد میں مسجد میں سنتے ہیں تو وہ یہ تھا. تو اب دل کی نیت اس میں کیسی؟
دل کی نیت بھی کافی ہے، فقط یوں بھی کہہ دیا کہ اس کا ثواب جو ہے وہ اپنے والد مرحوم کو اس سال کرتا ہوں تو یہ بھی ٹھیک ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. ڈائریکٹ فقط یہ کہہ دیا والد کو یا والدہ کو اس کا ثواب میں نے جو ہے وہ اس سال کیا، تو یہ بھی ٹھیک ہے. اور یہ جو طریقہ بیان کیا ہے اس کو بھی یاد کر سکتے ہیں، امیر السنت کا رسالہ ہے فاتحہ کا طریقہ، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے، تو اس کے اندر یہ 2-4 لائنیں ہیں، تو ایک مرتبہ یاد کر لیں تو میرے خیال سے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. آگے پیچھے کبھی ترتیب ہو جائے تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا.
ٹھیک ہے. وہ رسالے سے رہنمائی لے لی جائے تو اس میں کافی چیزیں جو ہے وہ कुछ आपने कुरान खानी की बातें की हैं तो बहुत से खाने के मसले मसाइल आ रहे हैं, तो वही बच्चे हैं छोटे छोटे आते हैं, तो अब इनको कुछ ना कुछ तो हमें खिलाना होता है, तो क्या इसकी कैफियत होनी चाहिए?
ये भी यही है कि देखें खिलाना होता है, वजह यही है कि इनको पता है कि खिलाएंगे नहीं तो आएंगे नहीं वो। तो यहाँ भी ये दर हकीकत अंडरस्टूड तौर पर कुरान खानी की उजरत ही जो है वो उसके मुकाबले में होती है, चाहे खाना हो चाहे वो मिठाई हो या कुछ भी हो। तो इसका हल ये है कि अव्वलन तो देखें ये है कि बच्चों के जहनों में ये बात कारी साहिबान को बिठाना जरूरी है कि बेटा हम कुरान पढ़ने जा रहे हैं सवाब के लिए,
ठीक है,
हम जो है वो किसी भी किस्म का कोई मुआवजा इस पर नहीं लेंगे, मिठाई भी जो है वो नहीं लेंगे, सब कुछ नहीं लेंगे, और यही हमारी नियत होनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे को इसका सवाब अता फरमाए और इसके जरिए से हम ये सवाब उस बंदे के घर में या उसके मरहूमीन को पेश करते हैं तो उन्हें भी फायदा पहुंचेगा। तो एक तो बच्चों का ये जहन बनाना जरूरी है। दूसरी बात यह है कि कोई शख्स ये चाहता है कि यार ठीक है उजरत ना भी हो लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि बच्चा आकर पढ़ के चले गए और मैंने इनकी कोई खिदमत नहीं की, तो उसका हल ये है कि आप पहले वाजे तौर पर उनको कह दें कारी साहब को, या कारी साहब को पता है सामने वाले खिलाते हैं तो कारी साहब ही पहले कह दें कि देखिए हम आएंगे कुरान खानी की तिलावत करेंगे, कुरान खानी करेंगे, इसके बदले में हम आपसे ना मिठाई लेंगे ना पैसे लेंगे ना ही कोई और खाना वाना खाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे।
हमारे मदारसुल मदीना में इस तरह की कोई इत्तेमाम है, मना किया जाता है।
तो ये मुकम्मल उन्हें वाजे कर दें। अब वाजे करने के बाद चाहे कारी साहब ने मना कर दिया, चाहे जो घर वाला है साहिब खाना उसने ये बात मना कर दी कि भाई मैं कुछ आपको दूंगा नहीं, ना खिलाऊंगा ना मिठाई दूंगा, कुछ भी नहीं।
अच्छा,
अब उसके बाद मना करने के बाद अब अगर उसने इंतजाम कर दिया तो वो ठीक है, वो खाना जो है वो जायज है, उसके अंदर हरज नहीं है। कि ये दर हकीकत जब वाजे तौर पर मना कर दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये उजरत नहीं है,
ठीक है,
उजरत से वो हट गया, अब उसके बाद में दावत है तोहफा है तो वो जायज है।
कुछ और भी इसमें और भी चीजें आ जाती हैं, बाज़ औक़ात कहीं खास कोई जगह ग्यारहवीं शरीफ ही है, बारहवीं शरीफ की नियाज ही है, और इस तरह बाज़ क्या बरसी की है, और वो सिर्फ इन बच्चों के लिए बल्कि अवराल इसाले सवाब का जो एक खाना होता है इस तरह के तमाम होते हैं
जी, उसके अंदर भी जो है वो इजाजत है कि वो कुरान करीम की उजरत नहीं है। भाई मिसाल के तौर पे जो है वो ग्यारहवीं शरीफ की संख्या होनी है
जी,
और उससे पहले के चंद स्टेप्स हैं कि भाई कुरान खानी होगी, फिर नात खानी होगी, फिर खत्म होगा, फिर कुछ होगा, फिर उसके बाद बयान होगा, फिर आखिर में पूरी जो महफिल हुई उसके जितने भी सब शुरका है सबको जो है वो उन्होंने लंगर जो है वो लंगर आम है वो। तो अब इस सूरत के अंदर वो लंगरे आम के अंदर ही अगर जो है वो कुरान पढ़ने वाले भी शामिल हो गए या नात खां भी शामिल हो गए या और दीगर अफराद भी, तो उसमें हरज नहीं है कि वो कुरान करीम की उजरत नहीं है,
नियाज
का उसके बदले में नहीं दिया जा रहा, फकत उन्हीं को नहीं दिया जा रहा। उजरत जब बनेगी जबकि फकत उन्हीं को जो है वो दिया जा रहा हो, जब आम लंगर है तो वो सबके लिए ही है, तो उसके अंदर ये भी शरीक हो सकता है।
ठीक है मंसर के नाज़रीन, बहुत से अहकाम है कुरान से मुतालिक वो हमने यहाँ पर बयान किए, सुनने की सआदत हासिल की है। तिलावत कलाम पाक की फजीलत के हवाले से मकतबतुल मदीना का एक रिसाला भी है, तिलावत की फजीलत वो भी आप हासिल कीजिए और उसको भी पढ़िए, उसमें भी कुछ अहकाम बयान किए हुए हैं इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। कुरान भी पढ़ते जाएंगे ना, देखिए कुरान को खूबसूरत अंदाज में, ये तो हदीसों में हमें तरगीब दी गई है कि अपनी आवाजों के साथ खूबसूरत आवाज के साथ यानी कुरान पाक को पढ़े, कुरान ठहर ठहर कर पढ़ना है, साथ आवाज की भी खूबसूरती आवाज में भी हुस्न पैदा करना, ये चीजें हमें इसका शौक पैदा होना चाहिए। ये नहीं कि मैं कारी तो नहीं बनने जा रहा, मैंने इमामत नहीं करनी, मैं तो बिजनेस कर रहा हूँ, मुलाजमत कर रहा हूँ, मैं कुछ और कारोबार कर रहा हूँ, मेरा इसे नहीं, कुरान का ताल्लुक तो हम सब से है, कुरान नूर है और ये सब मोमिनों का इसमें उनसे ये हिस्सा दिया गया कि वो इसको पढ़ें, इसकी तिलावत करें, अच्छे अंदाज से करें और सीखें और सिखाएं। कुरान पाक को सीखना ये भी इबादत, सिखाना भी इबादत, देखना भी इबादत, कुरान को बावजू छूना भी इबादत, ये सारे सवाब ही सवाब हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको भी ये कसरत से कुरान पाक की तिलावत की भी हमें तौफीक अता फरमाए। पहले के लोग बुजुर्गान दीन वो अगर किसी शख्स के बारे में सुनते थे कि उसे 40 दिन हो गए कुरान खत्म नहीं किया, तो वो बड़े हैरत वाले अंदाज से हो सके ये 40 दिन में इसने कुरान, हालांकि बात तो रोजाना पढ़ने वाले भी हैं, 3 दिन में पढ़ने वाले भी हैं, 7 दिन में भी पढ़ने वाले। हजरत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह अनु आप हर शबे जुमा को कुरान शुरू फरमाते थे اور پھر آئندہ جمعہ تک یعنی 7 دنوں میں آپ قرآن ختم کر لیا کرتے تھے. تو اپنے یہ انداز ہمیں بھی اختیار کرنے چاہیے کہ پچھلے کتنے دن گزر چکے ہیں, میں کتنا تلاوت کلام پاک کر چکا ہوں. اگر نہیں کیا تو آج سے ہی نیت کیجئے, چاہے آپ ایک رکوع پڑھ لیں, 3 آیتیں پڑھ لیں, اور اب تو سیرت الجنان ہے آپ کے پاس, تفسیر ہے وہ ساتھ پڑھیں, انشاءاللہ مدنی انعام بھی ہمارا ایک پورا ہوگا, ساتھ ساتھ قرآن کا علم بھی ملے گا, قرآن کا فہم بھی ہمیں نصیب ہوگا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, مدنی چینل کا ساتھ بھی دیتے رہے. آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ
وسلم. جانے مسائل دو علماء سے پوچھے, یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے, چلو